الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون اين يبعثون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على آیت نمبر 22 اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں تسلسل کے ساتھ سورۃ الاعراف کے وسطانی مسائل درمیانی مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے، درمیان میں ایک تبلیغی دورے کے بنا پر وہ سلسلہ موقوف رہا، آج اس موقوف سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے سورۃ الاعراف کی اس تفسیر کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ موضوع یہ تھا کہ سورۃ الاعراف کیونکہ مکی سورۃ ہے تو مکی سورۃ ہونے کے حوالے سے اس میں کثرت کے ساتھ وہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو سراسر توحید اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر مبنی دلائل، اور اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کائنات کی ربوبیت میں بھی اور اس کی تخلیق اور اس کے نظام کو چلانے میں بھی۔ اس پر سورۃ الاعراف میں اور دیگر اور مکی سورتوں کے اندر عقلی اور نقلی دونوں دلائل کے ساتھ قرآن مجید میں وہ مضبوط حقائق اور اس مضبوط دلائل کے ساتھ جس کا مشاہدہ ہم اس کائنات میں روزمرہ کرتے ہیں، قرآن مجید نے ان تمام دلائل کو پیش کیا ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر۔ وہاں سے ایک بنیادی بات یہ چلی تھی کہ مشرکین کے شرک کی وجہ کیا تھی، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں تقریباً 11 سے زیادہ درس پیش کیے ہیں میں نے، جس میں مختلف تفاسیر اور مختلف تاریخ اور مختلف ادوار سے آپ کی خدمت میں اس بات کو رکھنے کی کوشش کی ہے کہ مشرکین کے شرک کی وجہ کیا تھی، اور نجدیوں کی جانب سے اہل اللہ پر کیے جانے والے اعتراضات اور اہل سنہ پر کیے جانے والے اعتراضات کہ وہ اولیاء اکرام کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، مزاروں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ شرک کی وجہ تھی۔ تو اس کا ایک علمی اور تحقیق کی جائزہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا تھا، اور اس کو تقریباً ہم نے ذکر بھی کیا۔ مکھی پر مکھی مار کر بنیاد جو بنائی جاتی ہے اولیاء کے مزارات کے خلاف وہ یہ ہے کہ دراصل جناب دیکھیے عرب کے اندر جو شرک پھیلا ہے وہ بزرگوں کی تعظیم کی وجہ سے پھیلا ہے. یہ بہانہ پیش کیا جاتا ہے کہ اہل عرب جن کی عبادت کرتے تھے وہ بت محض بت نہیں تھے, وہ نوح علیہ السلام کے دور کے صالحین تھے, نوح علیہ السلام کے دور کے اولیاء تھے. تو وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد ان کی قوم نے ان کی یاد دہانی کے لیے بت بنا لیے, اور بت انہوں نے عبادت کے لیے نہیں بنائے تھے بلکہ بت اس لیے بنائے تھے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے. آنے والی قوم اس نظریے کو بھول گئی اور انہوں نے انہی کی عبادت شروع کر دی, اور وہ بت جو تھے عرب کے اندر وہ دراصل محض مورتیاں نہ تھی بلکہ وہ اولیاء کی تصویریں تھی. تو اس سے ثابت ہوا کہ ولیوں کے ساتھ جڑنا, محبت کرنا, لگنا, تعظیم کرنا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو اتنا بھونڈا استدلال, اور اس کو بنیاد بنا کر جنت البقیع کے گنبد گرائے گئے, اور اس کو بنیاد بنا کر سیدہ زہرا کے گنبد کو گرایا گیا. میں اس تسلسل کا مکمل پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں رفتہ رفتہ چل رہا ہوں, اور ان احادیث کو بھی ہم پیش کریں گے جو جنت البقیع کے اندر بورڈ پر لکھی ہوئی ہے, جو کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مراد رسول کیا ہے اور مراد کیا لکھی گئی ہے, حضرت علی نے کن کی قبروں کو توڑا تھا, رسول اللہ نے کن کی قبروں کو ڈھانے کے لیے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا تھا, وہ قبروں سے مراد کیا تھی, یہودیوں پر لعنت کیوں کی گئی تھی, یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا تھا اس سے کیا مطلب تھا, کیا اس سے گنبد مراد تھا, کیا اس سے قبروں پر چادر ڈالنا مراد تھا, کیا اس سے مراد ان کے حضور حاضر ہو کر دعا کرنا تھا, یا اس سے مراد ان کا توسل پکڑنا تھا. تو ایک بہت بڑی غلط فہمی جو اسلام میں پیدا کر کے عقیدتوں کو پامال کیا گیا اور گنبدوں کو گرایا گیا, اور یہ 1930 سے لے کر 40 تک کا یہ بھیانک عرصہ رہا ہے 10 سال کا جس میں بقیع کے گنبد گرائے گئے. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ وہ تو تھے ہی غیر مقلد, لیکن شبیر احمد عثمانی, ابو الحسن ندوی, یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ابن سعود کا ساتھ دیا اور اس کو تعریفی جملے لکھے. یہ حقائق میں آگے کھولوں گا آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ. محمد علی جوہر صاحب کے مقالات ملتے ہیں اردو بازار میں, جو اس دور کے لوگ تھے نا, محمد علی جوہر, ان کے مقالات آپ اردو بازار سے لے کر پڑھیے کہ اس وقت ہندوستان میں گہرام کیا تھا جس وقت بقیع کے گنبد گر رہے تھے, مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزر رہی تھی جس وقت سیدہ زہرا کے گنبد کو ڈھایا جا رہا تھا. محمد علی جوہر کے وہ خطوط انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا, ابو الکلام آزاد کے تبصرے پڑھ کے سناؤں گا کہ اس وقت ہندوستان کی فضا کیا تھی. اور یہ حضرات, جس میں مفتی کفایت اللہ دہلوی جو دیوبندیوں کے چوٹی کے مفتی اعظم ہیں, ابو الحسن ندوی, انہوں نے سعود سے صرف تعریف کے جملے لینے کے لیے, یہ پوری دنیا میں بیان جا رہا ہے, یہ آپ نہیں سن رہی پوری دنیا سن رہی ہے, صرف ان سے تائید حاصل کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو عین شریعت ہے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن دیوبندیوں, تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے نہیں پڑھے گنبد کے بارے میں, تم نے ملا علی قاری کے فتوے نہیں پڑھے گنبد کے بارے میں, تم نے احناف کا نظریہ نہیں پڑھا مسلمانوں کی تعظیم کے بارے میں. تو یہ دھوکہ دیا گیا ہے امت کو, سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آج چاہے صومالیہ ہو یا رشیا ہو یا سیریا ہو یا افریقہ کے جزائر ہوں یا صوبہ سرحد ہو, وہاں اگر گنبد گرایا جا رہا ہے تو یہ تخریب کاری ہے, دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, قرآن و سنت کے دلائل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ دھوکا ہے, فراڈ ہے, اپنی طرف سے بنائی ہوئی شریعت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر کوئی اس میں زور رکھتا ہے تو ہم اسے دعوت فکر دیتے ہمارے ساتھ آ کے بات کرے اس پر, اور اس موضوع کو کلیئر کرے, کیونکہ آج ایک نئی روش آ گئی ہے. سیریا کے اندر ایک تحریک چل پڑی ہے, وہاں مزارات کو گرایا جا رہا ہے, صومالیہ کے اندر مزارات کو گرایا گیا, صوبہ سرحد کے اندر مزارات کو گرایا جا رہا ہے, سعودی عرب پانی کی طرح پیسہ باہر آیا ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر اور افریقہ کے جزائر کے اندر, تاکہ وہاں پر نجدی تحریکیں مضبوط ہوں. اور سب سے بڑی اسلام کی خدمت اس وقت کیا بن رہی ہے کہ جی گنبد گراؤ, مزارات کو گراؤ. تو میں صرف آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کو ذرا جم کر سنیے آپ, اور دیکھیے کہ قرآن آیا جو گنبد بن گئے ان کو باقی رکھنے کا حکم دیتا ہے, سیرت اور تاریخ یا اس کو انہدام کا حکم دیتا ہے، اس کو ہم نے تحقیق کے جائزے کے اندر دیکھنا ہے. اس پر 11 نشستیں میں نے کی ہیں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، دوبارہ لوٹ کر آئیے ہماری ویب سائٹ کی طرف ٹروکرس آف اسلام اور اس کی طرف ریوائز کیجئے اس تمام موضوع کو، اور دوبارہ سنیے جمعہ کے خطبات کو، اور سنائیے ان حضرات کو بھی کہ ذرا غور کریں اس پر. اگر اس کے مقابلے پر ہماری کوئی غلطی اور سقم ہے تو چشم ما روشن دل ما شاد آپ آ کر گفتگو کیجئے، اور اگر شریعت کا صحیح تصویر ہم واضح کرنے میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے اپنی قبروں کو جہنم نہ بنائیں، اولیاء کے ساتھ توہین نہ کریں، ان کے مزارات کی توہین نہ کریں، ان کی گنبدوں کی توہین نہ کریں، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں ان سے دور رہنے کا حکم نہیں دیا، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے. یہ ایک دعوت فکر تھی جو کچھ جمعے انقطاع ہونے کے بعد ہم دوبارہ سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، تو لہذا میں آپ کے ذہنوں میں موضوع کو تیار کرنا چاہتا ہوں. دل تو چاہتا ہے کہ کسی رات بیٹھ کر آپ کے ساتھ 2-3 دن پوری رات نشست کریں ہم اس مسجد کے اندر تاکہ تمام اعتراضات کے جوابات دیے جائیں، لیکن جمعے کے دن کرنے کی ضرورت ہے صرف اس لیے، وقت بھلے مختصر ہے لیکن ہر قسم کا بندہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، ہر ذہن کا بندہ جمعے کے دن آتا ہے. تو پیغام پہنچانے کے لیے کہ اہل اللہ کے ساتھ تمسک، تعلق اور تعظیم کے حوالے سے نبی پاک کی سیرت اور صحابہ کے احوال اور امت کا تسلسل ہمیں کیا سکھاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تعصب سے بچائے، اللہ ہمیں حسد سے بچائے، اللہ ہمیں بغض سے بچائے، اور اہل اللہ کے طریق پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کا جو تسلسل ہے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن اس میں سب سے بڑے مجرم بر صغیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر مقلدوں کا ساتھ دیا، اپنے آپ کو حنفی کہا لیکن چڑھ کر ابن سعود کو خط لکھا، واہ واہ آپ نے تو سنت زندہ کر دی. وہ بیانات میں ایکسپوز کروں گا. یہ کانگریسی ملا جو کبھی گاندھی کے ساتھ ملتے ہیں، کبھی یہاں پر ملتے ہیں، کبھی مسٹر جناح کو بیوقوف بناتے ہیں، کبھی گاندھی کو، ان کا مقصد نہ گاندھی ہے نہ جناح ہے، ان کا مقصد اپنی سربراہی ہے. میں ان تمام الفاظ کو یہاں پر ایکسپوز کروں گا، عیاں کروں گا آپ کے سامنے کہ جس وقت ساری امت رو رہی تھی کہ یہ گنبد گرا رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، یہ کون سی دین کی خدمت ہے، یہ کون سا دین ہے، تو اس وقت یہ بڑھ چڑھ کر کہہ رہے تھے اور مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ نہیں نہیں ابن سعود بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ابن سعود نے بہت اچھا کام کیا اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو وہ سلمان ندوی کی جو تحقیق ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. یہ صرف 10.5 سارے موضوع پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ تیار ہو جائے، بیدار ہو جائے، اور آپ سچ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور ممبر ہوتا اس لیے ہے کہ معاشرے میں اٹھنے والی بدکاری، فساد کو جمعے کے دن کلیئر کیا جائے، ایسا موضوع بیان کیا جائے کہ جو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر ہو تو اس کو تو سب اچھا کہیں گے، لیکن وہ موضوع بھی ممبر پر ہونے چاہیے جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے. جو فسادات زمین کے اوپر ہو رہے ہیں اس سے بھی امت کا درد رکھتے ہوئے وہ فکر پیش کرنی چاہیے، اور اس میں دنیا کے لوگوں سے داد و تحسین مقصود نہیں ہونی چاہیے، عقائد حق اور اللہ کی رضا کے لیے حق بولنا چاہیے. آئیے تو اس کے بعد جس روایت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی اس بات کو کیا تھا، وہ صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، کتاب التفسیر ہے، اور کتاب التفسیر کے اندر حضرت امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کی ہیں، میں تسلسل سے دوبارہ اس کو بنیاد سے شروع کرتا ہوں. حدیث بخاری ہے اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 4920 سورۃ النوح کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری نے آیت نمبر سورہ نوح آیت نمبر 28, 26 اور 13 اس کی تفسیر کرتے ہوئے، سورہ نوح کی تفسیر میں امام بخاری نے کتاب التفسیر میں سے روایت کو نقل کیا ہے، غور سے سماعت فرمائیے. حدیث کو میں سند سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام عن ابن جریح وقال عطاء عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد واما وض فكانت للكلب بدومة الجندل واما، یہ پانچ بتوں کے نام ہیں، وضا. حضرت ابراہیم بن موسیٰ سے حدیث لے رہے ہیں امام بخاری، اور وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ہے ہشام بن ابن جریح نے، اور وہ کہتے ہیں کہ عطا نے یہ بات کہی ہے، اور عطا یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات سنی. پہلی بات تو یہ حدیث مرفوع ہے نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اور یہ قول ہے بھی کہ نہیں اس کی تحقیق کریں آپ، اور یہ بچہ بھی کر سکتا ہے، بخاری پڑھتے وقت حاشی میں ساری بات لکھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، اب ذرا اس کو دیکھنے کی بات ہے. تو کہتے ہیں عطا کہتے ہیں، ابھی عطا کون ہے؟ یہ عطا بن ابن ابی رباح ہے یا عطا خراسانی ہے؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ یہاں پر بنتا ہے تاریخ کے حوالے سے. اور امام بخاری نے یہاں پر جو سمجھا ہے اس پر ساری امت 1400 سال سے لکھتی بھی آ رہی ہے، یہاں تک کہ غیر مقلدین کے ماہر جو بخاری بخاری کرتے ہیں ان کے سب سے بڑے مولوی وحید الزمان حیدرآبادی نے تیسر الباری شرح بخاری کے اندر اس حدیث کے تحت کیا لکھا ہے اس کو پڑھ کے دیکھنے آپ. علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کے تحت شرح بخاری میں کیا لکھا ہے وہ پڑھ کر دیکھنے آپ. علامہ عینی کی جو بخاری کی سب سے مستند شرح ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا لکھا ہے وہ پڑھ کر دیکھنے آپ. ابن رجب حنبلی جو ظاہری ہیں ابن تیمیہ کے فالوور میں سے ہیں انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا لکھا ہے اس کو پڑھ کر دیکھ لیں آپ. تو جس حدیث کو بنیاد بنا کر، جس روایت کو بنیاد بنا کر آپ گنبد گرا رہے ہیں وہ روایت سند کے اعتبار سے کیسی ہے، کوئی میں کوئی نادر تحقیق نہیں آپ کو بتا رہا کہ آپ گئے واہ واہ شاہ صاحب کیا نقطہ آپ نے نکالا، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری کی ہر شروع میں لکھی ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اتنی کامن بات ہے جس سے نظر چرائی جاتی ہے. حدیث کیا ذرا غور سے سنیے، میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں افریقہ کے جزیرے میں تو تقریر نہیں کر رہا کیونکہ وہاں بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ انگریزی بولتے ہیں تو کیا آپ اردو سمجھ لیتے ہیں، ایسا تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ تو ذرا توجہ سنیے اس بات کو کیونکہ ایک اہم ترین بحث ہے یہ. وقال عطا عن عبد الله بن عباس، عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، صارت الاوسان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، پہنچے ہیں عرب کے زمانے کے بت، پہنچے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت عرب میں. وہ پانچ بت ہیں، یہ روایت بخاری میں جس کو بنیاد بنایا گیا. اما ودہ، پہلے ود ہے جو فکانت کلب دومت الجندل، تو یہ دومت الجندل کے جو لوگ تھے علاقے کے وہ اس کی پوجا کرتے تھے. وہ اما سعا، جو سعا نامی بت تھا، فکانت الحزیل، یہ حزیل کے قبیلے والے اس کی عبادت کرتے تھے. وہ امل یغوس، اور تیسرا بت جو یغوس کے نام کے ساتھ تھا، فکانت لمراد ثم لبنی غطائف بجرف عند السبائل، یعنی یہ قبیلے کا نام امام بخاری لکھا کہ یہاں کے لوگ یغوس کی عبادت کرتے تھے. وہ اما یعوق، چوتھا بت یعوق ہے، ود پہلا بت ہے، سعا دوسرا بت ہے، یغوس تیسرا بت تھا، اور چوتھا بت تھا یعوق بڑے قاف کے ساتھ. فکانت للحمدان، یہ حمدان کے جو لوگ تھے وہ یعوق کی عبادت کرتے تھے. وہ امن نصر، پانچواں بت تھا نصر، فکانت للحمیر لابی ذی قلاع، ذی قلاع قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. اب یہاں پر ہے اسماء الرجال الصالحین من قوم نوح، یہ بات بالکل روایت میں ہے لیکن یہ اتھنٹک ہے کہ نہیں، پہنچی کہ نہیں پہنچی، اس کی تحقیق کرنی ہے. امام بخاری کہتے ہیں یہ صالحین کے نام تھے جو نوح علیہ السلام کے قوم کے تھے. فلما ہلکو، جب وہ مر گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، قوم کے لوگوں اور سربراہوں کو شیطان نے اس بات کی طرف ابھارا کہ انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموا باسمائهم، انہوں نے ان کو شیطان نے ابھارا کہ تمہارے نیک لوگ تو مر گئے ہیں، اب تم اپنی محفلوں میں، اپنی جرگا گاہوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں ان کے بت بناؤ ان کے ناموں پر. اور تو انہوں نے ان کے نام کے بت بنا کر اپنی مجلسوں میں رکھے. ففعلوا، اور اس کی تعظیم کرتے رہے. فلم تعبد، لیکن عبادت نہیں کرتے تھے. حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب یہ قوم کے لوگ مر گئے، اولئک وتنسخ العلم عبدت، تو آنے والی قوم تک صحیح علم نہ پہنچ سکا تو آنے والی قوم نے ان کی عبادت شروع کر دی. یہ ہے وہ روایت، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے میں نے آپ کو یہ نہیں کہ اپنی سنا رہا ہوں، پوری روایت میں نے آپ کے سامنے سند سے پڑھ کے سنائی ہے. اس روایت کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ اولیاء کی تعظیم کرنا شرک ہے، اور اس لیے کہ دیکھو صالحین جو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے ان کی تعظیم ہی ان کو شرک کی طرف لے گئی. ایک بات، جبکہ ہم دلائل آگے پڑھیں گے کہ انبیاء بھی، اولیاء بھی اور صحابہ بھی یہ اپنے سے بڑوں کی قبور کی تعظیم کرتے تھے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور نے ان کو قبروں کو گرانے کے لیے کہا. ہم نے کہا بالکل کہا، لیکن وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں، اور اگر وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں تو حضرت علی اگر مسلمانوں کی قبروں کو گرانے والے تھے تو ان کا اثر ان کی بیوی سیدہ زہرا پر تو ہوتا، لیکن سیدہ زہرا کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت حمزہ کی قبر کو سنوارنے والی اور بنانے والی ہیں. یہ قاضی یاز نے بھی لکھا ہے. تو اگر حضرت علی مسلمانوں کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو گرانے والے ہیں تو نجدیوں تمہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے، سیدہ زہرا کو سمجھ میں نہیں آیا. اور روایت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ زہرا ہر مہینے یا ہر ہفتے سید الشہداء کی مزار پر جاتی، اس کے سنوارنا، اس کے بناوٹ کرنا اور اس کی علامت کو محفوظ رکھنے کے لیے ساز و سامان اپنے ساتھ لے جاتی تھی. یہ سارے قرینے واضح اشارات ہیں جس کو پسے پش ڈال کر یہ سمجھنا کہ جناب گنبدوں کو گرا دیا جائے، مزاروں کو توڑ دیا جائے، یہ بہت بڑی دھاندلی ہے. اب سنیے، یہ روایت آپ نے سنی ہے، اس میں کئی وجوہ سے اشکال پیدا ہوتے ہیں. ایک بات، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک اشکال پیش کرتا ہوں، اور وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور وہ حضرت امام رازی کی طرف سے ہے. میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے گزشتہ درسوں کے اندر بھی کہ یہ پانچ بتوں کی جو روایت ہے جس کو عرب پوچھتے تھے، یہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانے کے صالحین تھے تو اس کو تاریخ کے جائزے میں اگر ہم دیکھیں تو مکہ والے جن بتوں کو پوچھتے تھے وہ دو تھے، نائلہ اور آصاف. نائلہ اور آصاف، ان دونوں کا بت صفا اور مروہ پر رکھا ہوا تھا. یہ نہ کوئی ولی تھے نہ ولیہ تھی. نائلہ ایک عورت کا نام ہے، آصاف ایک مرد کا نام ہے. یہ نہ کوئی غوث تھا نہ کوئی غوثیہ تھی، نہ کوئی قطب تھا نہ کوئی ولیہ تھی. یہ کون تھے؟ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر خود اس بات کو لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کے اندر انہوں نے باب باندھا ہے، پورا چپٹر باندھا ہے، اس پر لکھا ہے اتنے موٹے موٹے الفاظ سے، ترجمہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے اس کا، اور ترجمے میں بھی ٹائٹل نیم یہی ہے کہ عرب میں بت پرستی کیسے پھیلی، یہ اس کا عنوان ہے. اس کے تحت جا کر پڑھ کر دیکھیے ابن کثیر کو. وہ لکھتے ہیں کہ دو لوگ تھے، آصاف اور نائلہ، مکہ کے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے. یہ تھے کون؟ کیا کوئی بہت بڑے عبادت گزار تھے؟ کیا بہت بڑے صالحین تھے؟ فرمایا دونوں بدکار تھے. کیا تھے؟ تو جس پر بنیاد ڈالی جا رہی ہے وہ دیکھیے، کتنی ولی تھے اس لیے بت پرستی پھیلی. میں نے کہا آپ کے وہاں ولایت کا معیار بدکاری ہے یا تقویٰ؟ ہمارے یہاں تو تقویٰ ہے. تو آپ ذرا خود غور کریں کہ نائلہ اور آصاف، توجہ ہے آپ کی، مکہ کے کافر جن کی عبادت کرتے تھے وہ صالحین نہیں تھے، وہ ولی نہیں تھے، وہ بدکار اور بدکارہ تھی. آصاف اور نائلہ جن کے بارے میں اللہ ابن کثیر نے خود لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ ان دونوں بدبختوں نے کعبے میں زنا کیا، کعبے میں زنا کیا، اور اسی وقت ان پر عذاب آیا، اور عذاب آیا اور دونوں پتھر کے بنا دیے گئے. تو اس کو قوم عبرت کے لیے خانہ کعبہ کے پاس رکھتی تھی، آنے والی قوم عبرت کی بات کو بھول گئی اور اسی کو خدا بنا لیا. یہ حدیث کیوں نہیں لکھی جاتی جنت البقیع کے بورڈ پر؟ یہ بھی لکھے نا آپ کہ مکہ کے اندر بت پرستی تو بدکاروں کی وجہ سے چلی ہے، صالحین کی وجہ سے بولیے نہیں چلی. ایک بات، حضرت امام رازی کا ایک جملہ پڑھ کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں جو آپ کو چونکا دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے یہ بت تھے، اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، آئے ہیں عرب کے اندر. امام رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی سورت کے نیچے ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فیہ اشکال، اس میں ایک بہت بڑا اعتراض ہے. لِأَنَّ الدُّنْيَا قَدْ خَرَبَتْ فِي زَمَانِ طوفان، اس لیے کہ بات مسلم ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا. یہ امام رازی کے جملے بڑے قابل غور ہیں. نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا اور زمین بالکل ختم ہو گئی تھی. فَكَيْفَ بَقِيَتْ تِلْكَ الْأَصْنَامُ، تو یہ بت آگے کیسے پہنچے؟ یہ امام رازی لکھتے ہیں فَكَيْفَ بَقِيَتْ تِلْكَ الْأَصْنَامُ وَكَيْفَ انْتَقَلَتْ إِلَى الْعَرَبِ، یہ بت باقی کیسے رہ گئے جب ساری زمین ختم ہو گئی؟ باقی تو وہی رہا جو کشتی نوح میں سوار ہوا. تو امام رازی یہ فکر دیتے ہیں کہ یہ بت کیسے بچ گئے، وَكَيْفَ انْتَقَلَتْ إِلَى الْعَرَبِ، اور یہ عرب تک کیسے منتقل ہو گئے. وَلَا يُمْكِنُ أَن يُقَالَ، ہاں یہ کہنا ممکن تو نہیں ہے کہ ان نوحا وضع فی سفینہ، کہ نوح علیہ السلام نے خود اسے کشتی میں رکھا ہو. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. جملے سن رہے ہیں آپ ان کے؟ تو صرف حدیث آپ نے پڑھی، امت کی رائے نہیں پڑھی اس پر، اور گنبد دھنا دھن گرانے شروع کر دی آپ نے. دیکھتے تو صحیح کہ حدیث کے مطلب کو 1400 سال سے امت کیا لے رہی ہے. یہ حدیث کیا ابن سعود نے پہلی دفعہ پڑھی تھی یا پہلے بھی محدثین پڑھتے ہوئے آئے ہیں؟ اگر پڑھتے ہوئے آئے ہیں تو سوال یہ کہ انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا تھا، ان کی سمجھ کو فالو کیوں نہیں کیا گیا؟ تو امام راضی کہتے ہیں کہ وہ بت آگے کیسے بڑھے جبکہ طوفان سے ساری دنیا ختم ہو گئی تھی. ہاں ولا یمکن ان یقال، یہ تو نہیں کہا جا سکتا اور یہ کہنا ممکن بھی نہیں ہے کہ ان نوحا وضع فی سفینہ وامسکہا لانہ علیہ السلام انما جاء لنفیہا وکسرہا، اس لیے کہ نوح بتوں کو بچانے کے لیے نہیں آئے، توڑنے کے لیے آئے تھے، اس کی نفی کرنے کے لیے. فکیف یمکن ان یقال انہ وضع فی سفینہ، اس لیے کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ سفینہ میں آ گئے؟ امام راضی کہتے ہیں اس سوال کو سامنے رکھ کر اس حدیث کی تحقیق کرو، سمجھے آپ. اور بنیاد یہ بنی، گفتگو ختم کر رہا ہوں، کہ اگر یہ نوح علیہ السلام کے دور کے صالحین تھے تو پوچھئے ان سے یہ منتقل کیسے ہوئے عرب میں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے وصال سے پہلے طوفان آیا اور ساری دنیا ختم ہو گئی، ساری دنیا ختم ہو گئی. تو اگر یہ بت تھے تو یہ آگے کیسے پہنچے؟ اس فکر کی بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے. اور قرآن کی آیت جو سورہ نحل کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اموات و غیر احیائن، کہ وہ بت جو تھے وہ مردہ تھے اور ان میں حیات نہ تھی، اس سے مراد کیا ہے؟ انشاءاللہ امت کا تسلسل کہ غوث آدم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اولیاء نے کیا کہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ملائے ظاہر کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے ہمیں انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں امت کے اجماعی نظریے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کے ساتھ تعلق، تمسک اور ان سے محبت اور اس سے نسبت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. مانا کہ بجلی ہمارے پاس نہیں، سنیو، مانا کہ پانی ہمارے پاس کم آ رہا ہے، مانا کہ گیس ہمارے پاس کم آ رہا ہے، لیکن یہ چیزیں اپنے اوپر حاوی نہ کرو کہ مردار بن جاؤ. اپنی زندگیوں کو زندہ رکھو، اپنی فکر کو بیدار رکھو. گیس میرے گھر میں بھی کم آ رہا ہے، ہاں پانی میرے گھر میں بھی کم آ رہا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے. تو جو اسلام پر گزر رہی ہے اس کے لیے بیدار رہو، مردوں کی طرح نہ اس کو سنو اور نہ مرداروں کی طرح اسے بھلاؤ، بلکہ زندہ قوموں کی طرح اس کو سنو اور اس حقیقت کو آگے تک پہنچاؤ. اس لیے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں شعور دیا گیا تھا، زندگی دی گئی تھی، شباب دیا گیا تھا، اس کو کس کام کے لیے صرف کیا؟ اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے ہمیں اپنی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.